وهذا معني قوله إلا أنه عليه الصلاة والسلام معصوم عن القرار على الخطأ بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي من مجتهد الأمة، فإنهم يقررون على الخطأ ولا يعصمون عن القرار عليه.
بھئی گزشتہ سبق کے آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ پیغمبر سے اگر کوئی اجتہادی خطا بھی ہو جائے تو وہ اس پر برقرار نہیں رہے گا، بلکہ فوراً وحی کے ذریعے متنبہ کر دیا جائے گا، جبکہ دوسرے مجتہدین جو ہیں اگر ان سے کوئی خطا اجتہادی ہو جائے تو وہ تا قیامت اسی طرح رہتی ہے بھئی، جبکہ پیغمبر خطا پر پیغمبر کو برقرار نہیں رہ سکتا. تو شارع فرماتے ہیں وَهَذَا مَعْنِيُّ قَوْلِهِ، اور یہی مراد ہے مصنف کے اس قول کی. یہ جو ہم نے بات کی کہ پیغمبر اجتہادی خطا پر برقرار نہیں رہ سکتا، اس کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا جائے گا، جبکہ باقی مجتہدین تا قیامت غلطی پر اسی طرح باقی رہتے ہیں. تو یہی مراد ہے مصنف کے اس قول کی الا انه علیہ الصلاۃ والسلام معصوم عن القرار علی الخطا، مگر یہ کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ غلطی پر قرار سے معصوم ہیں، اسے محفوظ ہیں. بخلاف ما یکون من غیره من البیان بالرأی، بخلاف اس کے جو ان کے علاوہ سے ہو، من غیر ہی جو پیغمبر کے علاوہ سے ہو، من البیان بالرأی یعنی رائے کے ذریعے بیان، یعنی پیغمبر کے علاوہ کوئی اور رائے کے ذریعے بیان کرے، یعنی کوئی اجتہاد کرے اور اس میں غلطی اس سے ہو جائے تو وہ غلطی پر برقرار رہ سکتا ہے اور وہ غلطی سے محفوظ ہو، ایسا نہیں ہے بھائی. من مجتہد الامتی یعنی کہ امت کے مجتہدین جو ہیں، فانہم یقررون علی الخطائی، اس لیے کیونکہ وہ برقرار رکھے جاتے ہیں خطا پر، ولا یعصمون عن القرار علیہ، اور وہ اس غلطی پر قرار سے محفوظ نہیں ہیں. ونظائره کثیرۃ فی کتب الاصول، اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں اصول کی کتابوں میں. منہا ان میں سے کیے کہ انہ لما اسر اسارا بدرین، کے جس وقت قید کر لیے گئے بدر کے قیدی، اسارا اسیر کی جمع ہے، اسارا حمزہ کے ضمے کے ساتھ بھی صحیح اور اسارا حمزہ کے فتحے کے ساتھ بھی صحیح، جب قید کر لیے گئے بدر کے قیدی، وہم سبعون نفرن من الکفار، اور وہ کفار میں سے 70 افراد تھے، مسلمانوں نے جن کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا 70 کفار. فشاور النبی علیہ الصلاۃ والسلام واصحابہ فی حقہم، تو مشورہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ان کے بارے میں. فتکلم کل منہم برائیہ، تو کلام کیا ان میں سے ہر ایک نے اپنی رائے کے ساتھ. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم قومك واہلك خذ منہم فداء ينفعنا وخلهم احرارا لعلهم يوفقون بالاسلام بعد ذلك. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہم قومك، وہ آپ کی قوم ہیں، واہلك اور آپ کے اہل ہیں یعنی آپ کے خاندان والے ہیں. خذ منہم فداء، اے پیغمبر آپ ان سے لے لیجئے فداء فدیہ، ينفعنا جو ہمیں نفع دے گا، فدیہ لے لیں گے مال مل جائے گا مسلمانوں کو نفع ہوگا. وخلیہم اور چھوڑ دیجئے ان کو احرارا آزاد ہی، لعلہم یوفقون بالاسلام بعد ذلك، شاید کہ ان کو توفیق دے دی جائے اسلام کی اس کے بعد. وقال عمر، عمر لفظ ہے بھائی یہاں ہونا چاہیے. وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے مکن نفسک من قتل عباس ومکن علی من قتل عقیل ومکنی من قتل فلان لیقتل کل واحد منا قریبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھائی جن کی دین کے معاملے میں شدت کا اندازہ لگائیے بھائی، وہ کیا فرما، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے کہ یہ قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا ان کو سب کو قتل کر دیا جائے یا ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے، یا آپ کی قوم والے ہیں فدیہ ملے گا اس سے مسلمانوں کو نفع ہوگا. اور یہ بھی شاید بعد میں اللہ ان کو اسلام لانے کی توفیق دے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی اپنے جلالی انداز میں مکن نفس کا من قتل عباس, ان کے اے یا رسول اللہ قدرت دیجئے اپنے نفس کو عباس کے قتل پر, اور وہ مکن یعنی اپنے آپ کو عباس کے قتل پر قادر کر لیجئے, یعنی آپ ان کو قتل کر دیجئے. وہ مکن علی من قتل عقیل, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت دیجئے آپ عقیل کے قتل کی. وہ مکنی من قتل فلان, اور مجھے قدرت دیجئے, مجھے قادر بنائیے فلاں کے قتل پر. لیقتل کل واحد منا قریبہ, تاکہ قتل کر دے ہم میں سے ہر ایک اپنے قریبی رشتہ دار کو, ہر ایک کیا کر دے, قریبی رشتہ دار کو قتل کر دے, ہر ایک اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کر دے, تاکہ پتہ چلے کہ ہم اللہ کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور تاکہ یہ کفار کے سردار جتنے یہ جو پکڑے گئے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں, کچھ ان کے مارے جا چکے ہیں, کچھ کو ہم ان کو ہم قتل کر دیں گے تو کفر کا سر ہی ٹوٹ جائے گا, ان کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا, اور نیز اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ کسی کو مسلمانوں کا راستہ روکنے کی اور اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے کی ہمت اور جرت نہ ہو سکے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا بھائی. فقالت, حضور علیہ السلام بھی فرمانے لگے, ان اللہ لا یلین قلوب رجال کالماء ویشدد قلوب رجال کالحجارۃ. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ بے شک البتہ اللہ نرم فرما دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو کالماء پانی کی طرح, اور اللہ سخت فرما دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو پتھر کی طرح. بعضوں کے دل پانی کی طرح نرم بنا دیتے ہیں اور بعضوں کے دل اللہ پتھر کی طرح سخت. مثل کا یا ابا بکر ان کا مثل ابراہیم, تمہاری مثال اے ابو بکر ابراہیم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. حیث قال, اس حیثیت سے کہ انہوں نے فرمایا تھا, فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم, کہ جس شخص نے میری پیروی کی تو وہ مجھ سے ہے, اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے اللہ آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وَمَثَلُكَ يَا عُمَر, اور تمہاری مثال اے عمر کا مثل نوح علیہ السلام کے مثل ہے. حیث قال, اس حیثیت سے کہ انہوں نے فرمایا, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, اے پروہ میرے پروردگار لا تذر آپ نہ چھوڑیے, علی الارض زمین پر, من الکافرین کافروں میں سے, دیارا کوئی گھر والا کوئی باشندہ, دار گھر کو کہتے ہیں دیار گھر والا, اے میرے پروردگار آپ زمین پر نہ چھوڑیے کافروں میں سے کوئی باشندہ. ثم استقر رأیه علی رأی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, پھر حضور علیہ السلام کی رائے ثابت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر, یعنی ان کے ساتھ ان کی رائے مل گئی. فامر باخذ الفداء, تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا فدیہ لینے کا. وقال, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, تستشہدون فی احد بعددہم, کہ تم شہید کیے جاؤ گے احد میں ان کے عدد کے بقدر. فقالوا قبلنا, تو انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا بھائی کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کا. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, فرمایا یا رسول اللہ ان کو ان کی گردنیں اڑا دی جائیں, ان کو قتل کر دیا جائے. فیاض ابوبکر صدیق نے بھی اپنا مشورہ دیا جیسے اوپر بات ہوئی, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم فدیہ لینے کو قبول کرتے ہو تو یاد رکھو اگلے سال جتنے یہ افراد ہیں اتنے ہی تم میں سے شہید ہوں گے, اتنے ہی تم میں سے ان کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوں گے. صحابہ نے کہا ہمیں قبول ہے. یہ معنی ہے کہ وقالت تستشهدون فی احد بعددہم, کہ تم شہید کیے جاؤ گے احد میں ان کے تعداد کے برابر. فقالوا قبلنا, صحابہ نے کہا کہ ہمیں قبول ہے. فلما اخذوا الفداء, جب انہوں نے فدیہ لے لیا, نزل علیہ قوله تعالی, تو حضور علیہ السلام پر اللہ کا یہ قول نازل ہوا. جی, اللہ کی طرف سے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات کی تائید آ گئی. بھائی دیکھیے, ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثقن فی الارض, نہیں ہے کسی پیغمبر کے لیے کہ وہ اس کے وہ قیدی رکھے حتا یثقن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خون ریزی کرے زمین میں، یہاں تک کہ وہ کیا کرے، کسی پیغمبر کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ قیدی رکھے یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر لے. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، تم دنیاوی سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر نہ ہو لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے لکھا نہ جا چکا ہوتا سبق جو پہلے ہوا، اگر اللہ کی طرف سے پہلے یہ لکھا نہ جا چکا ہوتا، لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے پہلے یہ حکم لکھا نہ جا چکا ہوتا، لمسکم تو البتہ چھوتا تمہیں یعنی پہنچتا تمہیں، فیما اس کے اندر اخذتم جو تم نے لیا، جو فدیہ تم نے لیا اس میں تمہیں پہنچتا، عذاب عظیم سخت عذاب، بھائی سخت اللہ کی طرف سے سخت وعید نازل ہوئی کہ کس طرح فدیہ لیا، ان سب کو قتل کرنا چاہیے تھا. اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو تمہیں سخت عذاب پکڑ لیتا. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ تم اس میں سے جو تمہیں غنیمت ملی ہے، حلالًا طَيِّبًا، اس حال میں کہ وہ حلال ہے پاکیزہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. بھئی یہ غنیمت کا کھانا اس سے پہلے امتوں کے اندر جائز نہیں تھا. بھئی اگر مال غنیمت ملتا تھا تو اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ اترتی اور اسے جلا دیتی تھی. یہ صرف اس امت کے لیے اللہ نے اس کو حلال کر دیا. اور پھر یہ دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں بھائی، فَقُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ کھاؤ تم نے جو غنیمت تمہیں ملی ہے وہ حلال پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَكَى الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ، تو رو دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی رو دیے. وقال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو نزل العذاب ما نجا احد منا الا عمر، اگر نازل ہوتا عذاب تو کوئی ایک بھی ہم میں سے نہ بچتا، الا عمر و معاذ بن سعد ہے آپ کی کتابوں میں، یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی، سعد ابن معاذ ہونا چاہیے، سعد ابن معاذ بھائی، سعد ابن معاذ بھائی یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے بھائی، سعد ابن معاذ، اور غزوہ احزاب غزوہ خندق میں جب تمام مشرکین عرب مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے اور مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق خندق کھودی تھی مدینہ کے گرد کہ دشمن تاکہ اسے عبور نہ کر سکے، مدینے میں داخل نہ ہو سکے، اور اس موقع پر اتنا خوف کا عالم تھا کہ خالق ارض و سما اس خوف کی کیفیت جو ان پر طاری تھی مسلمانوں پر اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ رہے تھے اتنا خوف، اور پورا دشمن آ گیا ہے بھائی، اور سارے مل کر، اور پھر اس موقع پر مدینے کے اندر بھائی یہود کا ایک قبیلہ تھا وہ بنو قریظہ والے، ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ نہ تو وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے اگر مدد، اور نہ مدد کریں گے بھائی، نہ خلاف لڑائی کریں گے. انہوں نے عین لڑائی کے درمیان معاہدہ توڑ دیا، پھر تو اور بھی خوف بڑھ گیا بھائی، باہر بھی دشمن اور ادھر گھر کے اندر بھی دشمن بھائی، کس کس کو روکا جائے، کس طرح روکا جائے، مسلمانوں سے کئی گنا تعداد میں زیادہ. تو پھر اس کے بعد اللہ نے جب دشمن کو بھگا دیا، آندھی آئی، شدید سردی تھی، وہ سب بھاگ گئے. سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زخمی تھے بھائی، اور ان کا کوئی تیر وغیرہ کوئی انہیں لگا تھا اور خون رک ہی نہیں رہا تھا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جب تک یہ بنو قریظہ والوں کے معاملے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، اس وقت تک مجھے موت نہ دیجیے گا. چنانچہ کہتے ہیں یہ خون رک گیا بھائی، رک ہی نہیں رہا تھا، دعا کی تو خون رک گیا بھائی. اور پھر یہ جو اوس کے سردار تھے اور اوس والوں کے ساتھ وہ بنو قریظہ والوں کے پرانے تعلقات تھے اسلام سے پہلے کے بھائی، آپس میں بڑے گہرے دوستانہ تعلقات تھے. تو یہودیوں کو جب گھیر لیا مسلمانوں نے تو انہوں نے کہا، بالآخر اس بات پر صلح پر آمادہ ہوئے کہ ہمیں وہ فیصلہ تسلیم ہوگا جو سعد ابن معاذ کریں گے. خود انہوں نے کہا کہ ان کو کیا کیا جائے، فیصلہ ان سے کروائیں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے پرانے جاننے والے ہیں، یہ ہمارے بارے میں سب سے نرم فیصلہ کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت سعد ابن معاذ زخمی تھے، ان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا بھائی، اور جب وہ آئے حضور علیہ السلام، وہاں ایک عارضی مسجد بنائی گئی تھی جہاں پر مسلمانوں نے ان یہودیوں کے قلعے کا گھیراؤ کیا ہوا تھا. حضور علیہ السلام ایک کونے میں تشریف فرما تھے. حضرت سعد ابن معاذ کو سواری پر لایا گیا. جب وہ آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ اوس انصار سے کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وہ آئے اور ان کو بتلایا گیا کہ آپ ان یہود کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا. تو انہوں نے پوچھا کیا میں جو فیصلہ کروں گا اس کو یہ سارے لوگ تسلیم کریں گے؟ جتنے مسلمان تھے وہاں پر کیا سب لوگ میرے فیصلے کو تسلیم کریں گے؟ بتلایا گیا ہاں، آپ کے فیصلے کو سب تسلیم کریں گے. پھر رخ دوسری طرف ہے، حضور علیہ السلام جس کونے میں تشریف فرما تھے اس طرف اشارہ کر کے اشارہ سا کیا، اور اس طرف والے بھی کیا میرے فیصلے کو قبول کریں گے؟ اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، لیکن ادب کی وجہ سے نام نہیں لیا، رخ نہیں کیا، اشارتاً بات پوچھ لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم فیصلہ کرو، جو کرو گے وہ نافذ ہوگا. زخمی حالت میں ہے بھائی، فرمایا کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے سارے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. جب یہ فیصلہ فرما دیا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش پر اللہ نے کیا بھائی. اور پھر اس کے بعد جب ان کو قتل کر دیا گیا، یہودیوں کو سب کو، اور بچوں عورتوں کو غلام اور باندیاں بنا لیا گیا، پھر ان کا زخم سے پھر خون شروع ہو گیا اور پھر ان کا انتقال ہوا بھائی. اور پھر اس کے بعد جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا، یاد رکھیے مومن کا جنازہ بڑا وزنی ہوتا ہے، وہ ایمان کا وزن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، تو جنازہ جب اٹھایا گیا وہ بڑا ہلکا پھلکا تھا. تم بعض منافقین کہنے لگے دیکھو انہوں نے بڑا سخت فیصلہ کیا تھا، وہ تو ان کے پرانے جاننے والے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ کریں، انہوں نے کتنا سخت فیصلہ کیا اس لیے ان کا جنازہ ہلکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں، ان کا جنازہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شرکت کے لیے آئے بھائی. اور یہ وہ شخص تھے کہ جن کا جب انتقال ہوا تو کہتے ہیں عرش الہی لرزنے لگا، اور یا تو وہ غم کی وجہ سے یا ان کے استقبال میں خوشی کی وجہ سے لرزنے لگا بھائی. تو یہ سعد ابن معاذ ہیں بھائی، ان کی بھی یہی رائے تھی بھائی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی ان کی بھی یہی رائے تھی. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر عذاب نازل ہوتا تو ما نجا احد منا الا عمر و معاذ ابن و سعد ابن معاذ، تو ہم میں سے کوئی ایک بھی نجات نہ پاتا سوائے عمر اور سعد ابن معاذ کے. فظہر، پس یہ بات ظاہر ہوئی کہ ان الحق ہوا رأی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حق جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْطَأَ حِينَ عَمِلَ بِرَأْيِ أَبِي بَكْرٍ، اور یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے غلطی کی جس وقت آپ نے عمل کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر. لَكِنَّهُ لَمْ يُقَرَّرْ عَلَى الْخَطَائِ، لیکن آپ کو برقرار نہ رکھا گیا غلطی پر. بل تنبہ علیہ بانزال الآیات، بلکہ آپ کو تنبیہ فرما دی اللہ نے آیتیں نازل کر کے. وانزل حکم علی الفداء، اور جاری رکھا فدیے کے حکم کو، فدیے کا جو فیصلہ تھا اس کو اللہ نے جاری رکھا اسی طرح. وامر باکلہ، اور حکم دیا اس کے کھانے کا. ولم یامر برد الفداء، اور حکم نہیں دیا فدیہ واپس لوٹانے کا. وحرمتی، اور اس کے حرام ہونے کا یہ حکم نہیں دیا. وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ نُزُولِ النَّفْسِ بِخِلَافِ الرَّأْيِ، اور یہی فرق ہے بین نزول النفس بخلاف الرأی وبین ظہورہ بخلافہ. ایک ہے رائے کے خلاف نفس کا نازل ہونا، رائے کے خلاف نفس کا نازل ہونا، اور ایک ہے رائے کے خلاف نفس کا ظاہر ہونا. ایک کیا ہے؟ رائے کے خلاف نفس کا نازل ہونا. یہاں رائے کے خلاف نفس نازل ہوئی، اور ایک ہے رائے کے خلاف نفس کا ظاہر ہونا، اس میں اس رائے کو توڑ دیا جاتا ہے، نفس اس کے خلاف آ جاتی ہے، بتلا دیا جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو بلکہ ایسا کرو. اور ایک کیا ہے؟ رائے کے خلاف نفس کا نازل ہونا. یہاں بھی نفس رائے کے خلاف نازل ہوئی لیکن رائے کو توڑا نہیں گیا، اس کو برقرار، تو فدیہ کا حکم اسی طرح برقرار رکھا گیا. تو یہ معنی ہے کہ ھذا هو الفرق بین نزول النفس بخلاف الرأی وبین ظہورہ بخلافہ، اور یہی فرق ہے رائے کے خلاف نفس کے نازل ہونے کے بیچ اور رائے کے خلاف نفس کے ظاہر ہونے کے درمیان. فَإِنَّ فِي الْأَوَّلِ لَا يُنْقَذُ الرَّأْيُ بِالنَّفْسِ وَفِي الثَّانِي يُنْقَذُ بِهِ، پس پہلی صورت میں جو ہے رائے کو نہیں توڑا جاتا نفس کے ذریعے، اور دوسری صورت میں توڑ دیا جاتا ہے رائے کو نفس کے ذریعے. وَهَذَا كَالْإِلْهَامِ، اور یہ الہام کی طرح ہے. الفرق بین اجتہاد النبی علیہ الصلاۃ والسلام وغیرہ من المجتہدین کالفرق بین الہام النبی وغیرہ من الاولیاء، بھئی یہ الہام کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک پیغمبر کا الہام ہے ایک اولیاء کا الہام ہے، جیسے ان میں فرق ہے اسی طرح یہاں پر بھی ایک پیغمبر کا اجتہاد ہے ایک دوسرے مجتہدین کا اجتہاد ہے، تو وہ بھی ان میں بھی اسی طرح فرق ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَهَذَا كَالْإِلْهَامِ، اور یہ الہام کی طرح ہے. الفرق بین اجتہاد النبی، یعنی پیغمبر کے اجتہاد میں اور اس کے علاوہ جو مجتہدین ہیں ان کے اجتہاد میں جو فرق ہے، کل فرق بین الہام النبی وغیرہ من الاولیاء، یہ اسی فرق کی طرح ہے جو پیغمبر کے الہام اور اس کے علاوہ اولیاء کے الہام کے درمیان ہو. فَإِنَّهُ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ فِي حَقِّهِ، پس وہ جو الہام ہے وہ قطعی حجت ہے پیغمبر کے حق میں. فَإِنَّهُ کے نیچے بین السطور تو نہیں لکھا کچھ بھائی، اے الہام الہام الاولیاء، نہیں بھائی یہ غلط لکھا ہے. انہو کی حاضمیر الہام اولیاء کو نہیں، مطلق الہام کو راجع. الہام جو ہے حجتن قاطعتن فی حقہ، وہ قطعی حجت ہے پیغمبر کے حق میں. پیغمبر کو اگر کوئی چیز الہام کی جائے تو وہ قطعی دلیل ہے، پیغمبر اس کے خلاف نہیں چل سکتا. وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے قطعی دلیل ہے، پیغمبر کو اسی کے مطابق چلنا ہوگا. جبکہ اولیاء کا الہام اس طرح نہیں ہے کہ ان کے دل میں کوئی بات ڈالی گئی اور وہ پھر ان پر واجب ہو، ایسا نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ حُجَّتٌ قَاطِعَةٌ فِي حَقِّهِ، پس الہام جو ہے وہ قطعی حجت ہے پیغمبر کے حق میں. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، اگرچہ وہ الہام پیغمبر کے علاوہ کے حق میں اس صفت پر نہیں ہے، یعنی قطعی حجت نہیں ہے. فَإِلْهَامُهُ قِسْمٌ مِّنَ الْوَحْيِ، پس پیغمبر کا جو الہام ہے وہ وحی کی قسم ہے. یکون حجتا متعدیتا الى عامۃ الخلق، وہ ایک حجت متعدی ہے عام مخلوق کی طرف، عام لوگوں کی طرف. یعنی یہ اس پر پیغمبر کے لیے بھی عمل واجب ہے اور یہ حجت متعدی ہے. تعدیہ کا کیا معنی؟ تجاوز کرنے والی، یعنی پیغمبر کے علاوہ مخلوق کی طرف بھی تجاوز کرنے والی ہے. ان کا بھی یہی حکم ہے جو پیغمبر کو الہام کیا گیا بھائی، سب کو یہ یہی حکم ہے. جبکہ وہ الہام الاولیاء حجت فی حق انفسہم، جبکہ اولیاء کا الہام صرف ان کی اپنی ذات کے بارے میں کے حق میں حجت ہے. ان وافق الشریعت، اگر وہ شریعت کے موافق ہو. اولیاء کا الہام صرف ان کی اپنے نفس کے بارے میں حجت ہے، اور وہ بھی شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہونا چاہیے. ولم يتعدى الى غيرهم، اور یہ متعدی نہیں ہوتا ان کے علاوہ کی طرف. الا اذا اخذنا بقولهم بطريق الاداب، مگر یہ کہ جب ہم لے لیں ان اولیاء کے قول کو آداب کے طریقے پر بھائی، واجب کے طریقے پر نہیں بلکہ آداب کے طریقے پر ہم لے لیں اگر، تو وہ ٹھیک لے سکتے ہیں لیکن واجب کے طریقے پر نہیں. خود ان پر بھی واجب نہیں ہے بھائی اگر شریعت کے موافق نہ ہو بھائی. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ ثم شرع فی بحث شرائع من قبلنا من جهت انها ملحقۃ بالسنۃ، پھر شروع ہوئے مصنف وہ جو ہم سے پہلے تھے ان کی شریعتوں کی بحث میں. من جہتی، اس جہت سے کہ انہا ملحقتم بسنہ، کہ یہ بھی کس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں؟ سنت کے ساتھ. وقت لففیہا، اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے. فقال بعضهم تلزم علینا مطلقا، بعضوں نے کہا کہ مطلقا وہ ہم پر لازم ہے، یعنی جو ہم سے پہلے انبیاء کی جو شریعتیں تھیں وہ ہم پر لازم ہیں مطلقا. وقال بعضهم لا تلزمنا، اور بعضوں نے کہا کہ وہ ہم پر مطلقا لازم نہیں بھائی، لا تلزمنا قط، تو کبھی بھی ہم پر لازم نہیں. والمختار ہوا ما ذکرہ المصنف رحمہ اللہ بقولہ، اور مختار قول وہ ہے جس کو ذکر کیا ہے مصنف نے اپنے اس قول کے ساتھ. وشرائع من قبلنا تلزمنا، اور شریعتیں ان کی جو ہم سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے جو امتیں تھیں یا ہم سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کی شریعتیں، تلزمنا وہ ہم پر لازم ہوں گی. اذا قص اللہ ورسولہ من غیر انکار، جب ان کو بیان فرمائے اللہ اور اس کے رسول بغیر کسی انکار کے، ان کے کسی حکم کو اللہ یا اس کے رسول بیان فرمائے بغیر اس کے انکار کیے، بغیر اس کو رد کیے، تو پھر ہم پر بھی وہ لازم ہوں گی بھائی. فَإِنَّهُ اِذَا لَمْ يَقُصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، جب اللہ نے ہم پر اس کو بیان نہ فرمایا ہو. بل وجدت فی التورات والانجیل فقط، بلکہ صرف تورات اور انجیل میں پائی گئی ہوں. لا تلزمنا، تو پھر وہ ہم پر لازم نہیں. لِأَنَّهُمْ حَرَّفُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ كَثِيرًا، اسی کیونکہ انہوں نے بدل دیا ہے تورات اور انجیل کو کثیرن، بہت زیادہ. وَأَدْرَجُوا فِيهِمَا أَحْكَامًا بِهَوَاءِ أَنْفُسِهِمْ، اور انہوں نے درج کیا ہے ان دونوں کے اندر احکامات کو اپنی خواہش نفس سے. فلم یتیقن انہا من عند اللہ، تو یہ بات یقینی نہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. وَقَذَا اِذَا قَصَ اللَّهُ عَلَيْنَا، اور اسی طرح بھئی کیا ذکر کیا انہوں نے کہ ہم سے پہلے انبیاء کی شریعتیں اگر اللہ نے بیان اور رسول نے بیان فرمائی ہو اور انکار نہ کیا ہو تو پھر وہ ہم پر لازم، اور اگر اللہ نے ذکر ہی نہیں فرمائی بلکہ صرف تورات اور انجیل میں احکام ہمیں ان کے شریعتوں کے ملے تو پھر وہ ہم پر لازم نہیں، کیونکہ تورات اور انجیل کو تو ان لوگوں نے بہت زیادہ بدل دیا ہے. وَقَذَا اِذَا قَصَ اللَّهُ عَلَيْنَا، اور اسی طرح جب اللہ بیان فرمائے ہم پر، ثُمَّ أَنْكَرَ عَلَيْنَا، پھر انکار فرمائے ہم پر، بعد نقل القصتی، اس قصے کو نقل کرنے کے بعد، صریحاً صراحتاً اللہ اس کا انکار فرمائے، بھی اللہ تفعلوا مثل ذلك، کہ اس طرح نہ کرنا تم، تم لوگ اس طرح نہ کرنا، صراحتاً فرما دیں، اور دلالتاً یا دلالتاً انکار فرمائے، کس طرح، بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَزَاءَ ظُلْمِهِمْ، کہ یہ ان کے ظلم کا بدلہ تھا، وہ اس طرح کرتے تھے اور تو ہم نے ان کو تباہ کیا اور یہ ان کے ظلم کا بدلہ تھا، تو یہ جب اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے ظلم کا بدلہ تھا، معلوم ہوا کہ اس کا انکار کیا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، اور صریح لفظوں میں تو یہ نہیں کہا جا رہا تم ایسا نہ کرو، لیکن اس سے یہی پتا چلا کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ فَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِهِ، تو اس وقت ہم پر بھی اس پر عمل کرنا حرام ہوگا۔ وَهَذَا أَصْلٌ كَبِيرٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحْمَ اللَّهِ، اور یہ بڑا ضابطہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا، يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ، اور اس پر بہت سے فقہی احکام متفرع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ فَمِثَالُ مَا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْنَا بَعْدَ نَقْلِ الْقِصَّةِ، بس مثال اس کی جس پر انکار نہیں فرمایا ہم پر اللہ نے اس قصے کو نقل کرنے کے بعد، اس کی مثال قوله تعالی، وہ اللہ کا یہ قول ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا تھا ان پر، فیہا اس تورات میں، اے علی الیہود فی التوراتی، ضمیروں کے مرجع بتلا دیے بھائی، ان پر یعنی یہودیوں پر لکھ دیا تھا، فیہا اے فی التوراتی تورات میں، ان نفس بالنفسی، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعینی، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانفی، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذنی، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسنی، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں برابر کا بدلہ ہے۔ قصاص کس کو کہتے ہیں؟ برابر کا بدلہ۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان پر تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا اور انکار نہیں فرمایا اس کا۔ فہذا کلہ باقٍ علینا، تو یہ سب ہم پر بھی باقی ہوگا۔ وہکذا قولہ تعالی، اور اسی طرح اللہ تعالی کا قول ہے، ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم، اور ان کو خبر دے دیجئے کہ پانی جو ہے تقسیم شدہ ہے ان کے درمیان، اے بین الناقۃ صالح علیہ الصلاۃ والسلام وقومہ، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور ان کی قوم کے درمیان پانی تقسیم شدہ ہے، بے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ جب پانی پینے کے لیے آتی تو سارے جانور ڈر کر بھاگ جاتے بھائی، تو اللہ نے باری مقرر فرما دی کہ ایک دن یہ پانی پیا کرے اور ایک دن دوسرے جانور ان کے، تو یہ بیان کیا گیا۔ تو یستدل بھی استدلال کیا گیا اس کے ذریعے، علی ان القسمت بطریق المحایات جائزت، کہ محایات کے طریقے پر تقسیم جائز ہے۔ محایات کہتے ہیں بھائی باہمی رضامندی سے کوئی معاملہ کرنا، باہمی رضامندی سے کوئی بات طے کر لینا بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محایات۔ یعنی باہمی رضامندی سے چیز تقسیم کر لینا، باری مقرر کر لینا، یہ جائز ہے۔ جیسے اللہ نے وہاں باری مقرر فرما دی، مثلا آپ کا اور زید کا ایک مشترکہ غلام ہے بھائی، آپ تقسیم کس طرح کرتے ہیں؟ ایک دن تمہاری خدمت کیا کرے گا اور ایک دن میری خدمت کیا کرے گا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح باہمی رضامندی کے لیے تقسیم معلوم ہوا جائز ہے۔ وَهَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ فِي حَقِّ قَوْمِ لُوطٍ يَدُلُّ عَلَى حُرْمَةِ اللِّوَاطَةِ عَلَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں، أَإِنَّكُمْ، کیا واقعی تم، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، البتہ آتے ہو مردوں کے پاس، شَهْوَةً بطور شہوت کے، من دون النساء، عورتوں کے چھوڑ کر، کیا تم واقعی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کی وجہ سے آتے ہو؟ اور یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ فی حق قومی لوط، قوم لوط کے حق میں فرمایا۔ تو یدل علی حرمت اللواطت علینا، تو یہ ہم پر بھی لواطت کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے یہ آیت۔
وَمِثَالُ مَا أَنْكَرَهُ عَلَيْنَا بَعْدَ الْقِسْطَةِ، اور مثال اس کی جس کا اللہ نے انکار فرمایا ہم پر اس کے قصے کے بعد، قَوْلُهُ تَعَالَى، وہ اللہ کا یہ قول ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پس بوجہ ظلم کے ان کے جو یہودی ہوئے، یعنی یہودیوں کی ظلم کی وجہ سے، وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، ایسی پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی، فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، بس ان یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر حرام کر دی کچھ ایسی پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں، ہادو، واو کے بعد الف ہے بھائی جی، ہاں الف ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ واو جمع کے بعد الف آتا ہے، وقوله تعالی، اور اللہ کا یہ قول، وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہم نے ان پر حرام کر دیا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ظفر ناخن کو کہتے ہیں، ہر ناخن والا جانور، مراد کھر ہیں، کھر جانور کے، اور وہ کھر جو پھٹے نہ ہوں بھائی، جو پھٹے ہوئے نہ ہوں، گول کھر بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو ان پر ہم نے حرام کر دیے، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گائے اور بھیڑ بکریوں میں سے، غنم بھیڑ بکری، اور گائے اور بھیڑ بکریوں میں سے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر حرام کر دی، شُحُومَهُمَا، ان کی چربیاں، اور یہ گائے اور بھیڑ بکریوں میں سے ان کی چربی بھی ہم نے ان پر حرام کر دی، سوائے وہ چربی جو پشت کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یا ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یا انتڑیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، ان کے علاوہ باقی جو چربی بدن کے اندر گوشت کے ساتھ ملی ہوتی تھی وہ سب ہم نے ان پر کیا کر دی، حرام کر دی، ثم قال، پھر اللہ نے فرمایا، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی شرارت کی وجہ سے، ان کی شرارت کی وجہ سے، تو دیکھیے اللہ انکار فرما رہے ہیں کہ حرام حلال چیزیں تھیں، ہم نے ان پر کیا کر دیں، حرام کر دیں، ان کی شرارت کی وجہ سے یہ ہم نے حرام کی تھیں، تو یہ ہم نے ان کو سزا دی، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی شرارت کی وجہ سے، فعلم انہ لم یکن حراما علینا، کہ یہ چیزیں ہم پر حرام نہیں ہیں، ثم هذه الشرائع التي تلزمنا انما تلزمنا على انها شریعت لرسولنا علیہ الصلاۃ والسلام، پھر یہ شریعتیں جو ہم پر لازم ہوتی ہیں، یہ لازم ہوتی ہیں اس بنا پر کہ یہ ہمارے پیغمبر کی شریعت ہے، یہ احکام جو کچھ اوپر ذکر ہوئے ہم پر بھی لازم ہوئے، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ یہ اس پیغمبر کی شریعت ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ اب ہمارے پیغمبر کی شریعت ہیں، تو لا علی انہا شرائع للانبیاء السابقۃ، اس بنا پر نہیں کہ یہ سابقہ انبیاء کی شریعتیں ہیں، لأنها اذا خصت فی کتابنا، اس لیے کیونکہ جب ان کو بیان فرما دیا اللہ نے ہماری کتاب میں بلا انکار، ان بغیر انکار کے، صارت جزءا من دیننا، تو یہ ہمارے دین کا جز بن گئیں، وقد قال اللہ تعالی، اور تحقیق اللہ تعالی فرماتے ہیں، لنبینا علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولئک الذین ھدى اللہ فبہداهم مقتدہ، پس وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، انبیاء کے ذکر کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہم، پس ان کی ہدایت کے ساتھ، ان کی ہدایت جو ہے، اقتدی، اس کی پیروی کیجئے، یعنی ان کے طریقے کی پیروی کیجئے،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، پس ان کے طریقے کی پیروی کیجئے۔ تو یہاں باقاعدہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، جب حکم آ گیا تو یہ معلوم ہوا، یہ اب ان پر جو عمل کر رہے ہیں یہ ہماری شریعت ہے، بھائی اللہ کی طرف سے باقاعدہ حکم آیا ہے۔ ثم شرع فی بیان تقلید الصحابہ الحاقا بابحاث السنت، پھر مصنف شروع ہوئے صحابہ کی تقلید کے بیان میں، الحاقا بابحاث السنت، سنت کی بحثوں کے ساتھ ملاتے ہوئے۔ فقال، پس فرمایا، تقلید الصحابی یہ واجب، ان کے صحابی کی تقلید واجب ہے، یترک به القیاس، اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔ تقلید الصحابی یہ واجب، یترک به القیاس، یہ متن ہے، یاد رکھیے بھائی، صحابی کی تقلید واجب ہے، اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا۔ اے قیاس التابعین ومن بعدہم، یعنی تابعین کا اور ان کے جو بعد والے ہیں ان کے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا قول صحابی کی وجہ سے۔ لأن قیاس الصحابی لا یترک بقول صحابی آخر، اور اس لیے کیونکہ ایک صحابی کے قیاس کو نہیں چھوڑا جاتا ایک دوسرے صحابی کے قول کی وجہ سے، لاحتمال استماع من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بوجہ یہ احتمال ہونے کے کہ سنا ہوگا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بل ہوا ظاہر فی حقہ، بلکہ یہی ظاہر ہے ان کے حق میں کہ انہوں نے، بات یہ ذکر کر رہے ہیں کہ صحابی کے قیاس کو دوسرے صحابی کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ احتمال ہے کہ انہوں نے پیغمبر سے سنا ہوگا، بلکہ یہ ظاہر ہے ان کے حق میں کہ انہوں نے پیغمبر سے سنا ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُسْنَدْ إِلَيْهِ، اگرچہ پیغمبر کی طرف وہ نسبت نہ کریں، اگرچہ پیغمبر کی طرف وہ نسبت نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی بھائی، یہ قول صحابی کی بات چل رہی ہے بھائی، صحابی کا ایک قول جس میں وہ یہ نہیں فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے یوں فرمایا، اگر وہ یہ کہیں پھر تو وہ حدیث بھائی، وہ تو حدیث مرفوع ہو گئی بھائی، اس پر تو عمل کیا ہی جائے گا، وہ تو قیاس پر تو اس کو ترجیح ہے، یہ بات پہلے گزر چکی۔ البتہ قیاس کے مقابلے میں قول صحابی آئے، اور یہ بھی میں آپ کو بتلا چکا تھا، لکھوایا تھا آپ کو کہ قول صحابی کو ترجیح ہے۔ وَإِن لَّمْ يُسْنَدْ إِلَيْهِ، اگرچہ ان کی طرف اسناد نہ کریں، وَلَئِن سُلِّمَ أَنَّهُ لَيْسَ مَسْمُوعًا مِّنْهُ، اور اگر یہ بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ یہ بات انہوں نے حضور علیہ السلام سے نہیں سنی، تو بل ہوا رائیہ، بلکہ یہ ان کی رائے ہے، صحابی کی رائے ہے، فرائے صحابی اقوى من رائے غیرہم، تو صحابی کی رائے وہ زیادہ قوی ہے ان کے علاوہ کی رائے کے مقابلے میں، لأنهم شاهدوا احوال التنزيل، اس لیے کیونکہ صحابہ نے مشاہدہ کیا قرآن کے نازل ہونے کے احوال کا، واسرار الشریعت، اور انہوں نے مشاہدہ کیا شریعت کے اسرار کا، شریعت کے حکمتوں کا انہوں نے مشاہدہ کیا، فلهم مزیت علی غیرہم، تو ان کو فضیلت ہے ان کے علاوہ پر، باقیوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے، تو صحابی کی رائے دوسروں کے مقابلے میں قوی ہے۔ وقال القرخی لا يجب تقليده، اور امام قرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی کے قول کی تقلید واجب نہیں ہے، الا فیما لا يدرك بالقياس، مگر اس کے اندر، اس قول کے اندر جو مدرک بالقياس نہ ہو۔ بھائی صحابی کا قول کبھی تو مدرک بالقياس ہوگا، کبھی مدرک بالقياس نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی صحابی مثلا کہتے ہیں کسی مسئلے میں کہ یہ نیک کام کر لو گے تو اللہ اتنا اتنا ثواب عطا فرمائیں گے، اب بھائی عقل سے تو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ اس نیک کام پر اتنا اتنا ثواب ملے گا، معلوم ہوا یہ کس سے سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ بات غیر مدرک بالقیاس ہے، تو وہ یاد رکھیے وہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہے، اور ہاں جو مدرک بالقیاس ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں امام قرطبی جو مدرک بالقیاس ہے اس میں تقلید نہیں کی جائے گی، لأنه حينئذ يتعين جهة السماع منه، اسی کیونکہ اس وقت متعین ہو جائے گی سننے کی جہت حضور علیہ السلام سے کہ انہوں نے اس سے حضور علیہ السلام سے سنا ہوگا، بخلاف ما اذا كان مدركا بالقياس، بخلاف اس کے کہ جب وہ صحابی کا قول مدرک بالقیاس ہو، لأنه يحتمل ان يكون هو رأيه، یا ہوا رأیہ، جس دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، رأیہ پڑھیں تو پھر اس صورت میں یکونو کی خبر بھئی، اور ہوا ضمیر فصل بھئی، ہوا کیا ہے ضمیر، یہ فصل ہے، اور یا ہوا رأیہ، اس کو پورے جملے کو یکونو کی خبر بنا دیں تو پھر رأیہ مرفوع پڑھیں بھئی، یہ ہوا کی خبر ہے. لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ هُوَ رَأْيُهُ، اس لیے کیونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ صحابی کی رائے ہو، وَأَخْطَأَ فِيهِ، اور صحابی نے اس میں غلطی کی ہو، فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ، تو یہ غیر پر ان کے علاوہ پر حجت نہیں ہوگی. وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهُ لَا يُقَلَّدُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقلید نہیں کی جائے گی ان میں سے کسی کی بھی، یعنی کسی قول کی، صحابی کے کسی قول کی تقلید نہیں کی جائے گی، چاہے مدرک بالقیاس ہو چاہے مدرک بالقیاس نہ ہو. سواء کان مدرکاً بالقیاس یا لا، چاہے مدرک بالقیاس ہو یا نہ ہو. لأن الصحابۃ کان یخالف بعضهم بعضا، صحابہ جو تھے وہ مخالفت کرتے تھے ان میں سے بعض بعض کی. ولیس احدهم اولی من الآخر، اور ان میں سے کوئی ایک بھی دوسرے سے اولا نہیں ہے. فتعین البطلان، تو بطلان کیا ہوا؟ متعین ہوا، لہذا اب رائے پر یعنی قیاس پر عمل کیا جائے گا. وقد اتفق عمل اصحابنا بالتقلید فیما لا يعقل بالقیاس، فیما لا يعقل بالقیاس، اور تحقیق اتفاق ہے، متفق ہے ہمارے فقہا کا عمل بالتقلید، تقلید پر ہمارے فقہا کا عمل متفق ہے تقلید پر. فیما لا يعقل بالقیاس، اس قول کے اندر جو سمجھ میں نہ آئے، کس سے؟ قیاس، یعنی صحابی کا قول اگر مدرک بالقیاس نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بالاتفاق ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی تقلید کی جائے گی، اس کی تقلید کی جائے گی. یعنی ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و صاحبیہ کلہم متفقون بتقلید صحابی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور آپ کے صاحبین جو ہیں وہ سب کے سب متفق ہیں صحابی کی تقلید پر. کما فی اقل الحیض، جیسے کہ حیض کی کم سے کم مدت میں. فَإِنَّ الْعَقْلَ قَاسِرٌ بِدَرْكِهِ، اس لیے کیونکہ عقل جو ہے وہ قاصر ہے اس کو پا لینے سے، عقل کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے. فَعَمِلْنَا جَمِيعًا بِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ تعالی عنہ، تو ہم سب نے عمل کیا وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اقل الحیض للجارية البکر والصیب ثلاثة ایام ولیالیها واکثره عشرۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حیض کی کم سے کم مدت للجاریت البکر والصیبی، باکرہ اور صیبہ لڑکی کے لیے، ثلاثت ایام، تین دن، ولیالیہا اور ان کی راتیں. جاریہ یاد رکھیے عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں اور لڑکی کو بھی کہتے ہیں، یعنی کم سے کم حیض کی مدت باکرہ اور طیبہ جاریہ کے لیے وہ تین دن اور تین راتیں ہیں. وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ، اور زیادہ سے زیادہ دس دن، یعنی کم سے کم تین دن ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن حیض آ سکتا ہے. وَشِرَاءُ مَا بَاعَ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ، اور خریدنا ما اس چیز کو، باع جس کو بیچا، بی اقل کم قیمت کے بدلے میں، مما اس سے، اس قیمت سے، باع جس سے جس پر بیچا تھا. بھئی آگے حدیث ذکر ہوگی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا کہ میرے پاس ایک خادم تھا، وہ خادم مجھ سے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا 800 درہم میں. 800 درہم میں وہ خادم میں نے انہیں فروخت کر دیا، اور پیسوں کے لیے مدت مقرر کی کوئی کہ اتنے عرصے بعد پیسے دے دینا، تو مدت مقرر کر دی، تو مدت مقرر کر دی، اور ابھی وہ مدت نہیں پوری نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی انہوں نے سمن کی ادائیگی نہیں کی تھی کہ اس سے پہلے ہی ان کو پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی. تو انہوں نے وہی خادم پھر مجھے 600 درہم میں فروخت کر دیا. کتنے میں؟ 600 درہم. تو یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے بھائی کہ آپ ایک شخص کو ایک چیز بیچیں اور ایک قیمت پر اس کو بیچا اور ابھی اس نے پیسے نہیں دیے, آپ نے اسے کم تر قیمت پر واپس خرید لی چیز. تو دیکھیے وہ خادم بھی اس عورت کے پاس واپس آ گیا اور کتنے پیسے بھی دینے ہیں ابھی انہوں نے, حضرت زید نے 800 کا بیچا تھا, 800 ان کے ذمے تھے, پھر 600 میں انہوں نے لے لیا تو 800 میں سے 600 نکالے, کتنے رہ گئے؟ 200. تو 200 ان کے ذمے ابھی پیسے بھی باقی ہیں, خادم بھی واپس مل گیا اور 200 درہم بھی ابھی انہوں نے دینے ہیں. تو چونکہ یہ سود کی طرح ہے بھائی, سود بھائی, سود کسے کہتے ہیں؟ ایسی زیادتی جو عوض سے خالی ہو. تو دیکھو یہ 200 جو اس عورت کو زائد ملے گا یہ کیا ہے؟ عوض سے خالی ہے بھائی, عوض اس کے مقابلے میں اس طرف سے کوئی چیز نہیں گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وشراء ما باع باقل مما باع, اور خریدنا اس چیز کو جس کو بیچا ہے اس سے کم تر قیمت پر جس پر بیچا تھا, قبل نقد ثمن الاول, پہلے ثمن کی ادائیگی سے پہلے. ہاں اگر ثمن ایک دفعہ ادا کر دیے تھے پھر ٹھیک ہے, پھر جائز ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ صورت ہے جب ابھی ثمن ادا ہی نہ کیے ہوں. فَإِنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي جَوَازَهُ, پس قیاس جو ہے اس کے جواز کا تقاضا کرتا ہے. وَلَٰكِنَّا قُلْنَا بِحُرْمَتِهِ جَمِيعًا, لیکن ہم نے اس سب کی حرمت کا قول کیا, عَمَلًا بِقَوْلِ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمل کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر, لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ, وہ جو انہوں نے اس عورت سے فرمایا, وقد باعت بِ600 بعدما شرط بِ800 من زید ابن ارقمہ, وقد باعت بِ600, اور تحقیق انہوں نے بیچا. اچھا بھائی میں نے صورت ذکر کر دی کہ پہلے عورت نے خادم بیچا کتنے میں اور پھر خریدا کتنے میں؟ 600 میں. وقد باعت بِ600, کیا مانا؟ باعت بیچا بِ600 کتنے میں؟ 600. اور میں نے کیا بتایا؟ نہیں, جو 600 درہم میں کیا کیا عورت نے, بیچا یا خریدا؟ 600 میں تو خریدا تھا, تو وہی ذکر آ رہا ہے بھائی. تو یہاں انہوں نے تو ذکر کیا باعت, یا تو تسامح, تسامح ہوا شارح سے مانانا. اور بہتر جواب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ بیع اور شراء یہ ازداد میں سے ہیں. بیع کا معنی بیچنے کے بھی ہوتے ہیں اور خریدنے کے, شراء کے معنی بھی خریدنے کے بھی اور بیچنے کے بھی. اور یہاں باع خریدنے کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ خرید. تو کہتے ہیں وقد باعت بِ600, اور تحقیق خریدا اس نے اس عورت نے 600 درہم میں, بعدما شرط بِ800, بعد اس کے جب اس نے اس عورت نے بیچا تھا 800 میں, من زید ابن ارقم, کس کے ہاتھ؟ زید ابن ارقم کے ہاتھ. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے اس عورت سے فرمایا, بئس ما شریتی واشتریتی, کتنا برا ہے جو تُو نے بیچا اور خریدا, کتنا برا ہے جو تُو نے بیچا اور خریدا. ابلغی زید ابن ارقم, پہنچا دے یہ بات زید ابن ارقم کو, بأن اللہ تعالی ابطل حجہ وجہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم یتب, کہ اللہ نے ان کے حج اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جہاد تھا ان کو باطل کر دیا اگر وہ توبہ نہ کریں, اگر وہ توبہ نہ کریں. اب اس کی وجہ سے یہ جو بیع کی تھی اس کی وجہ سے حج کا باطل ہونا اور جہاد کا باطل ہونا اس کا پتہ تو عقل سے نہیں چل سکتا, معلوم ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، تو چنانچہ ان کا یہ قول غیر مدرک بالقیاس ہے، تو ہم نے اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑ دیا اور ان کے قول کو لے لیا بھائی. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے، حاضر خدمت ہوئے اور معذرت کی اور بیع کو فسخ کیا بھائی. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.